بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، فقد قال رسول اللہ محمد المصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انَ لقتل الحسین فی قلوب المؤمنین حرارتا لا تبرد ابدا. صلوات بھیج دیجیے گا. اللہ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. مومن کرام، حدیث نبوی ہے کہ بے شک حسین کے قتل میں یا حسین کے قتل کیے جانے کی وجہ سے مومنوں کے دلوں میں ایک ایسی حرارت ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. چند جملے جو ہے وہ اس حدیث نبوی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں. سب سے پہلا وہ لفظ کہ جس سے اس حدیث کا آغاز ہو رہا ہے، وہ لفظ انّا ہے. انّا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، یقیناً، کہ جس بات میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، جو بات یقینی ہو اور حتمی ہو، اس کے لیے آتا ہے لفظ انّا. جیسے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کہ جو مصائب کے مقابلے میں، مشکلات کے مقابلے میں، امتحانات اور آزمائشوں کی منزلوں میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، شکست نہیں کھاتے، گھٹنے نہیں ٹیکتے ہیں اور مایوس نہیں ہوتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، ہمت اور حوصلے سے کام لیتے ہیں، وہ یقین رکھے اس بات کا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے شکست نہیں ہوتی، وہ نادم و پشیمان نہیں ہوتا ہے، وہ ذلیل و رسوا نہیں ہوتا ہے، وہ تنہا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ اس کے ساتھ ہے. لہذا اس حدیث میں بھی پیغمبر اکرم یہ فرما رہے ہیں کہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، حتمی اور یقینی ہے. کیا ہے؟ کہ لقتل الحسین. اب ایک حدیث میں ہے فی قتل الحسین، اور جس حدیث کو میں نے پڑھا ہے اس میں ہے لقتل الحسین. وعلیکم السلام. فی قتل الحسین، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، کہ بے شک حسین کے قتل کیے جانے میں ایک ایسی حرارت مومنوں کے دلوں میں موجود ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. اور اگر ہم لقتل الحسین پڑھیں تو عموماً لام آتا ہے کوئی سبب بتانے کے لیے، کوئی وجہ بتانے کے لیے. اب یہاں پر کیا ترجمہ ہوگا کہ بے شک حسین کے قتل کیے جانے کی وجہ سے اللہ نے مومنوں کے دلوں میں ایک حرارت رکھی ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. یعنی دشمنان حسین نے، قاتلان حسین نے یزید کے فرمان کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے کہ خدا نے جہاں وجود حسین میں برکت رکھی ہے وہاں اللہ تعالی نے اسی حسین کے قتل اور شہادت میں، اس کی مظلومیت میں، اس کی غربت میں اللہ نے وہی تاثیر رکھی ہے جو تاثیر حسین کی موجودگی میں تھی. جس طرح اگر حسین ابن علی زندہ ہوتے تو وہ عالم انسانیت کو کیا پیغام دیتے، عالم انسانیت کی رہنمائی کس راستے کی طرف کرتے. امام حسین نانا کی امت کو کس طرف لے کر چلتے. یزید نے یہ نہیں چاہا لیکن اللہ نے تو چاہا ہے، اور اللہ جس بات کا ارادہ کر لے، جیسے کہ اللہ نے اپنے نور کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو اللہ کے دشمن ہیں وہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اپنے اس نور کو تمام کر کے رہے گا. محمد اور آل محمد علیہ السلام اللہ کے انوار الہیہ ہیں، نفوس قدسیہ ہیں. لہذا دشمنوں نے چاہا کہ اس نور کو بجھا دے، لیکن اللہ نے ایک کے بعد ایک نور جلا کر یہ بتا دیا کہ نہیں، تمہارا مقصد اللہ کے نور کو بجھانا ہے، لیکن اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ یہ نور اس وقت تک نہیں بجھے گا جب تک کہ یہ نور کامل نہ ہو جائے. اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. لہذا اب یہ لام جو ہے وہ علت بتا رہا ہے، سبب بتا رہا ہے، اللہ کی حکمت کو بیان کر رہا ہے کہ یزید نے تو قتل کر دیا لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا. جس وقت امام حسین علیہ السلام جناب علی اصغر کو اپنی گود میں لے کر آئے، اس سے دیکھیے کربلا کا کیا حال تھا، لشکر یزید کا کیا حال تھا، کہ عمر ابن سعد بوکھلاہٹ میں کیا کہتا ہے، اقتا کلام الحسین. یہ علی اصغر نہیں ہے، یہ بولتا وہ حسین ہے. لہذا حسین کے اس کلام کو منقطع کر دے. یہ علی اصغر بول نہیں رہا مگر یہ خاموشی میں بھی حسین کا کلام ہے، حسین کا پیغام ہے. یا اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سر نو کے نیزے پر ہے مگر تلاوت قرآن کر رہے ہیں، سورہ کہف کی تلاوت کر رہے ہیں. یزید نے کیا چاہا، مگر آپ دیکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام جب اسیر ہو کر چلے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے لے کر تا دم شہادت جو پیغام دینا چاہا، وہی پیغام مگر اسیری کی حالت میں قیدی ہیں، وہ بھی کس عالم میں قید کیے گئے، کس طریقے سے قید کیے گئے اور کس طرح بازاروں درباروں میں لائے گئے ہیں، اس پورے راستے کس طرح ظلم و ستم کے ساتھ ساتھ توہین و تذلیل عام سلوک کیا گیا ہے، مگر ان کا ارادہ کیا ہے اور اللہ کا ارادہ کیا ہے کہ خاص طور پہ ان دو ہستیوں نے جو امام حسین علیہ السلام پیغام دینا چاہتے تھے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، ان دو ہستیوں نے اپنے خطبوں کے ذریعے وہی پیغام دیا. امام حسین علیہ السلام میدان میں ہے، اسیر بھی نہیں ہے، زخمی بھی نہیں ہے، آپ نے اس حال میں پیغام دیا جبکہ ان مظلوموں نے اس حالت میں پیغام امام حسین علیہ السلام کو پہنچایا. ہم ایک بات کہتے ہیں اور ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے، وہ بات کیا ہے جو ہمارا ایمان و عقیدہ ہے اور حقیقت پر مبنی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی باقاعدہ آزاداری کا آغاز دربار یزید سے ہوا ہے، کہ جس وقت اس نے آزادی کا اعلان کیا. اب آپ دیکھیں یہ جناب زینب علیہ السلام کی بات نہیں ہے، یہ ان کا فیصلہ نہیں ہے، یہ اصل میں حکمت الہی ہے، یہ حجت الہی ہے، یہ ارادہ الہی اور مشیت الہی ہے. وگرنہ آپ دیکھیں کہ کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے شام اور کوفے کے دربار میں اور یزید کے دربار میں کیا کچھ نہیں ہوا، اور اس نے اپنے زندان میں انہیں قید کیا ہے، اور انہی قیدیوں میں ایک جناب سکینہ علیہ السلام ہے جن کا انتقال ہوا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اب آپ کو آزاد کیا جا رہا ہے، آپ جائیں. لیکن آپ دیکھیے کیا ہے منطق جناب زینب علیہ السلام، کہ نہیں، اے یزید اسی دربار میں، اسی ظلم و ستم کے مرکز میں، تیرے دربار میں، تیرے سامنے، اس دربار اور اس محل اور اس قصر میں جس میں تو ہمیں اسیر کر کے لایا، قیدی بنا کے لایا، تیرا ارادہ تھا کہ تو ہمیں ذلیل و رسوا کرے، ہماری توہین و تذلیل کرے، تو نے ہمیں قید کیا، مگر تو ہی مجبور ہو رہا ہے کہ ہمیں آزاد کرے. لیکن ہم تیرے انہی ارادوں کو خاک میں ملا کے جائیں گے. میں نے تو تجھ سے جو کہا تھا نا یزید کہ اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ ابدی عزت ہے، جو احترام ہے، جو مقام و مرتبہ ہے وہ ابدی ہے، اسے زوال نہیں ہے. لہذا تو کیا چاہ رہا تھا، خدا نے کیا چاہا. جناب زینب علیہ السلام نے فرمایا تھا چند دنوں کی بات ہے، لہذا چند ہی دنوں کے بعد اس وقت تو دربار میں جناب زینب علیہ السلام نے پردے ہٹا دیے، امام سجاد علیہ السلام نے حقائق بیان کر دیے، لیکن وہ خطبوں کی حد تک تھا. اگرچہ پیغام اس میں ملا، لیکن اب جناب زینب علیہ السلام فرماتی ہے کہ نہیں، اب حسین کا ذکر ہوگا، اب بتایا جائے گا شام کے لوگوں کو کہ کربلا میں ہوا کیا تھا. اب ہم کربلا والوں کی مجلس برپا کریں گے، ہم اہل بیت اور حسین کے فضائل کو بیان کریں گے، اور حسین اور اصحاب حسین اور اولاد حسین پر کیا گزری وہ ہم بیان کریں گے. حسین کیا ہے, حسین کا مقصد کیا تھا, وہ ہم بیان کریں گے. لہذا مرد و زن, خاص طور پہ بنی ہاشم اور قریش کی خواتین اور مرد سیاہ لباس میں ملبوس ہو کر آئے ہیں, اور کتنے دنوں تک کربلا والوں کا ذکر ہوا ہے. تو لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ امام حسین علیہ السلام کی آزاداری کا آغاز دربار یزید و قصر یزید سے ہوتا ہے, اور اس کا آغاز حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا. اور اس آزاداری کے ذریعے آپ نے اپنے زمانے کے طاغوت کو ذلیل و رسوا کیا, اس کے مظالم کو تشت از بام کیا, اسے للکارا, اس نے اپنے ظلم و ستم پر جو پردے ڈالے ہوئے تھے وہ پردے ہٹائے, اور اس طریقے سے یزید کو ذلیل و رسوا کیا, اور بالفاظ دیگر وہ جو کہہ رہا تھا کہ ایک باغی اور خارجی تھا جس کو ہم نے شکست دی اور یہ اب اس کے بقیہ اسیر و قیدی ہیں, اسی کی زبان میں اس شکست کو فتح میں تبدیل کیا. لہذا دیکھیں یہ کیا ہوئی یزید کے دربار میں, پہلی مجلس. مجلس کیا ہے؟ عزاداری. عزاداری کس نے برپا کی؟ جناب زینب علیہ السلام نے. تو حضرت زینب علیہ السلام نے جو عزاداری برپا کی اس کا مقصد کیا تھا, کیوں برپا کی, آپ نے کیا کیا ان مجالس کے ذریعے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم جناب زینب علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اسی عزاداری کو برپا کر رہے ہیں تو ہماری بھی عزاداری کا مقصد وہی ہونا چاہیے. ہماری جانب سے برپا کی جانے والی مجالس عزا کا بھی مقصد, ہدف اور نتیجہ اور نیت اور ارادہ ہمارا یہی ہونا چاہیے جو حضرت زینب علیہ السلام اور امام سجاد علیہ السلام کا تھا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. لہذا جس طریقے سے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ کربلا اب بھی ہے, کیوں؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے, مگر امام سجاد علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی شکل و صورت میں امامت و ولایت اور حسینیت باقی ہے. اور اسی طرح چند ہی دنوں کے بعد یزید فی النار ہوا, مگر یزید کے بعد آنے والے فاسق و فاجر اور ظالم و ستمگر حکمران بنو امیہ اور بنو عباس کے, اور اب تک ظالم حکمران یہ سیاستدان یزید کی شکل و صورت میں یزیدیت والا کردار ادا کر رہے ہیں. وہی ظلم و ستم ہے, وہی عوام کو غلام بنانا ہے. لہذا اسی بنیاد پر دو چیزیں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. دوسری تو وہی جو میں نے آج کی مجلس کا سرنامہ ہے کلام قرار دیا, عنوان قرار دیا, اور پہلی چیز وہ جو غالباً کل بھی میں نے عرض کی تھی کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا, جب تک کہ مقصد حسینی مکمل طور پہ حاصل نہیں ہو جاتا, اس وقت تک یاد رکھو ہر دن عاشورہ رہے گا اور ہر زمین کربلا بنی رہے گی جب تک کہ مقصد حسین پورا نہیں ہو جاتا۔ امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا؟ آپ کا جو مقصد ہے وہ تو آپ نے خود ہی بیان فرمایا تھا، وَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ عَشِرًا وَلَا بَطِرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّتِ جَدِّي۔ دیکھو میں مدینے سے ظلم و ستم کے لیے، قتل و غارت گری کے لیے میں نہیں نکل رہا۔ انما، آپ کہہ رہے ہیں صرف ایک مقصد ہے، انما منحصر کرنے کے لیے آتا ہے۔ میرے نکلنے کا، مدینے چھوڑنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے، لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ اب یہاں پر دو سوال ہے، پہلا سوال یہ ہے کہ کیا رسول خدا کی امت امام حسین علیہ السلام کے زمانے تک آ کر ختم ہو گئی؟ ہے نا ایک بنیادی سوال۔ اگر ہم نے ذکر امام حسین علیہ السلام مجالی سے آزا، نوحا خانی، ماتم داری، آزاداری کرنی ہے تو یہ تو سوال ہے، تو یہ تو قیامت تک چلے گی محمد کی امت۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلے ہیں، اور جد کی امت ظاہر ہے کہ قیامت تک رہے گی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا امت محمدیہ کی وہ اصلاح ہو گئی جس اصلاح کے لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ ساری قربانیاں دی؟ کیا وہ ہدف حاصل ہو گیا اور نانا کی امت جو ہے وہ اس کی اصلاح ہو گئی؟ اب امت محمد میں کوئی خرابی نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی کمی نہیں، اور وہ معاشرہ تشکیل پا چکا ہے کہ جس اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس سوال کا جواب جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ جواب واضح ہے کہ اگر نانا کی امت کی اصلاح ہو چکی ہوتی تو پھر اسلام اور عالم اسلام کا یہ حال نہ ہوتا، پھر تو ہر جگہ اسلامی انقلاب اور اسلامی نظام، اسلامی انقلاب آ چکا ہوتا اور اسلامی نظام نافذ ہو چکا ہوتا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اريد ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے میرا ارادہ یہ ہے، اريد، میں ارادہ کر رہا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کہ امت محمد کی اصلاح نہیں ہو جاتی تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے اصلاح احوال اور اصلاح امت کا سلسلہ جاری و ساری رہنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام قیام نہ فرماتے، یا جناب سیدہ حضرت فاطمہ زہرا علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے بابا کی امت کی اصلاح کے لیے دربار میں نہ جاتی، اور امام علی علیہ السلام سے لے کر ہر آئمہ نے اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے کے ذریعے امت کی اصلاح کا اگر سلسلہ جاری و ساری نہ رکھا ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہوتا وہی جو وسائل الشیعہ اور اصول کافی میں روایت ہے حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے. کیا آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا کہ صفحہ ہستی سے مٹ گئی وہ آبادی, تو اللہ تعالی سے سوال کیا پروردگار گناہگار تو 40,000 تھے اور نیک لوگ 60,000 تھے, تو عذاب آنا 40,000 پر چاہیے تھا, 40,000 گناہگاروں پر عذاب آنا چاہیے تھا, نیک لوگوں کی تعداد تو زیادہ تھی مگر عذاب آیا سب پر. تو وحی الہی کے ذریعے جواب آیا کہ وہ 60,000 صرف اپنی ذات کے لیے نیک تھے, ان کی نیکیاں, ان کی عبادتیں, ان کا تقوی و پرہیزگاری, ان کا خوف خدا, وہ سب اپنی ذات تک محدود تھا اور انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کیا. سورہ ہود میں اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اے اللہ پر اعتراض کرنے والوں, تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ ہم صاحب عقل و شعور ہیں, اگر تمہارے آبا و اجداد بھی صاحب عقل و شعور ہوتے تو وہ اللہ کی زمین میں فساد پھیلنے سے روکتے. سورہ ہود, تمہارے آبا و اجداد عقل و شعور سے خالی تھے, اگر ان کے اندر شعور ہوتا تو وہ اپنے زمانے میں موجود برائیوں کے خلاف جہاد کرتے, ان برائیوں کے خاتمے کے لیے عملی کوششیں کرتے, لیکن انہوں نے کوششیں نہیں کی, انہوں نے اپنے زمانے میں موجود برائیوں کے خاتمے کے لیے کوئی کام نہیں کیا, عملی قدم نہیں اٹھایا. لہذا اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ وہ عقل و شعور سے خالی تھے. عقل تھی مگر اس سے کام نہیں لیا, اللہ کی نعمت تھی مگر اللہ کی اس نعمت کو ضائع کیا. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیونکہ ان 60%, ان 60,000 افراد نے برے لوگوں کی برائیوں کے خاتمے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا, انہیں برائیوں سے روکا نہیں, لہذا اللہ تعالی فرماتا ہے اس لیے وہ بھی عذاب کا شکار ہوئے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک عذاب خدا کے حقدار صرف گناہگار ہی نہیں ہیں بلکہ وہ بھی حقدار ہیں کہ جو معاشرے میں موجود برائیوں کے مقابلے میں خاموش رہتے ہیں اور نہ برے لوگوں کا راستہ روکتے ہیں, نہ انہیں روکتے ہیں, نہ برائیوں کے خاتمے کے لیے کوشش کرتے ہیں, گویا کہ اللہ کی نظر میں وہ نیک نہیں ہے, وہ بھی برے ہیں. لہذا اگر واقعاً ہماری عزاداری وہی زینبی عزاداری ہے, اگر ہماری عزاداری کی نسبت اسی عزاداری سے ہے کہ جس کا آغاز حضرت زینب علیہ السلام نے کیا تھا, اسی انداز میں جس انداز میں یزید کے سامنے آپ نے خطاب فرمایا تھا کہ آپ للکار رہی تھی، آپ حقائق کو بیان کر رہی تھی، آپ نے جو ظلم و ستم ہوا اسے بیان کیا، جو حقوق پامال ہوئے اسے بیان کیا، یزید کو ذلیل و رسوا کیا، اور اس کے ذریعے آپ نے کیا چاہا؟ وہی چاہا جو امام حسین علیہ السلام چاہ رہے تھے. امام حسین علیہ السلام کیا چاہ رہے تھے؟ آپ کے بہت سے جملے ہیں، ان میں سے ایک جملہ یہی تھا، وعلی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامت براء مثل یزید، کہ اسلام کو سلام کر لو، اسلام کو خدا حافظ کر لو، اب اسلام نہیں رہے گا، کیونکہ امت جو ہے وہ یزید جیسے شخص کی رعایا بننے کے لیے تیار ہو گئی ہے. یعنی گویا کہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ صاف فرما رہے ہیں کہ میرے زمانے کی اس امت کو میرے جد محمد سے منسوب نہ کرنا، جب تک کہ یہ یزید کی بیعت کر رہے ہیں، یہ یزید کی بیعت کر رہے ہیں تو یہ یزید کی امت ہے، میرے نانا کی امت نہیں ہے. لیکن حقیقت میں کیونکہ میرے نانا کا کلمہ پڑھا ہے، حق کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، ہم خاموش بھی نہیں رہ سکتے. جس طرح انبیاء نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں، ہم انہی انبیاء کے وارث ہیں، لہذا امام کی ذمہ داری ہے وارث نبی ہونے کی حیثیت سے کہ معاشرے میں جو زندہ کردار انبیاء کا تھا، آئمہ ان کے جانشین ہیں. امام حسین علیہ السلام زیارت وارثہ بتاتی ہے کہ انبیاء کے وارث ہیں، لہذا آپ نے وہی کام کیا جو انبیاء علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کیا، اپنے زمانے میں جو کام کیا، کیونکہ نبوت کا تقاضا یہی ہے، امامت و ولایت ملی اسی لیے ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہو. اور جب تک کہ پیغمبر اکرم نے مدینہ منورہ میں اسلامی نظام کا قیام نہیں فرمایا، آپ چین و سکون سے نہیں رہے، ہر روز آپ اس مقصد کے لیے کام کرتے رہے، اور اس راہ میں اتنی اذیتیں ملی کہ پیغمبر اکرم کا فرمان ہے کہ جتنی اذیتیں مجھے پہنچائی گئی ہیں کسی نبی نے اتنی اذیتیں نہیں اٹھائی. لہذا مومنین کرام، میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، اپنے متعلقین کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، اور تمام اہل ایمان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ یہ آزاداری حضرت زینب علیہ السلام کی سنت ہے، انہوں نے آغاز کیا اس طریقے سے، تو اگر واقعا ہم ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ان کے بھائی کی آزاداری برپا کرنا چاہتے ہیں، تو جناب زینب علیہ السلام کا جو مقصد تھا، ہم جو آزاداری کرنا چاہ رہے ہیں، ہم آزادار نہیں ہیں، نہ ہماری آزاداری اپنی ہے، یہ آزاداری منسوب ہے ان سے، یہ ان کی آزاداری ہے. مقصد اور نیت ہمارا وہی ہونا چاہیے جو ان کی نیت تھی، ان کا مقصد تھا. اور ان کی نیت کیا تھی، ان کا مقصد کیا تھا، کہ انہوں نے اس چیز کو بھی نہیں دیکھا کہ ہمارے سامنے یزید ہے، یزید کا دربار ہے، ہم اسیر ہیں، ہم قیدی ہیں، نہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو قید کی حالت میں جس طرح پیغام پہنچایا، آزاد ہونے کے بعد بھی وہی پیغام ہے. تو گویا کہ جناب زینب علیہ السلام یہ فرماتی ہیں کہ اے یزید، تو سمجھ رہا تھا کہ ہم قیدی ہیں، ہم نے جو کام اب آزادی میں کر رہے ہیں، قیدی کی حالت میں بھی ہم نے وہی کیا، لہذا تو سمجھ رہا ہے کہ ہم قید تھے، ہم قید نہیں تھے. ہمارے لیے قید ہونا اور اسیر ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، ہم اسیر قیدی میں بھی وہی کام کرتے ہیں جو آزادی کی حالت میں کرتے ہیں. ایک صلوات بھیج دیجیے گا، اللهم صل علی محمد وآل محمد. لہذا اگر ہم اس عذاب سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ میں اس ایک ابتدائی جملے کے ذریعے میں نے ایک دم سے یہ جملہ کہا, ہو سکتا ہے کہ بعض اذہان پریشان ہو کہ کون سا عذاب ہے, آپ کس عذاب کی بات کر رہے ہیں؟ جو عذاب, جس عذاب کو ملت ایران سہ رہی تھی, ملت لبنان سہ رہی تھی, ملت عراق سہ رہی ہے, ملت بحرین سہ رہی ہے, اور جس عذاب کے دور ہونے کے لیے ملت فلسطین حماس کی صحیح قیادت کے ذریعے جس عذاب کے دور ہونے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں, اس عذاب میں ہم ابھی مبتلا ہیں, وہ عذاب ہم سے دور نہیں ہوا. کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ جب تمہارے حکمران فاسق و فاجر ہوں, شرابی ہوں, بد کردار ہوں, بے گناہوں کے قاتل ہوں, عوام کو غلام بنا رہے ہوں اور بیت المال کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہو, ملک کے وسائل ملک میں رہنے والے عوام الناس کے لیے نہ ہو, تو اسلام کا خدا حافظ ہے. تو دیکھیں, جب اسلام نہیں ہوگا تو مسلمان کہاں سے رہیں گے؟ گویا کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو اس وقت ہے کہ جب معاشرے میں اسلامی نظام نافذ ہو. یزیدیت میں اسلام نہیں ہے. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ اسلام الوداع نہ ہو, اسلام خدا حافظ نہ ہو, اسلام نہ جائے, تو پھر ہٹاؤ یزید کو, اس یزیدی نظام و سسٹم کا خاتمہ کرو گے, یہ جائے گا تو حق آئے گا اور اسلام آئے گا. جا الحق و زہق الباطل, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ہی وقت میں حق بھی ہو اور باطل بھی ہو. باطل جائے گا اسی وقت جب حق آئے گا. اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. لہذا مقصد حسین کی تکمیل, آزاداری کا تسلسل سلسلہ تسلسل کے ساتھ اور اصلاح امت کی کوششیں یہ بتا رہی ہیں کہ ابھی عذاب ختم نہیں ہوا ہے. ملت ایران پر سے تو اٹھ چکا ہے, ملت لبنان سے پہ سے بھی اٹھ چکا ہے, لیکن ابھی بقیہ ملتیں اس عذاب میں گرفتار ہیں, جن میں ملت پاکستان بھی شامل ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. چاروں طرف عذاب ہے, چاروں طرف ظلم و ستم ہے, توہین و تذلیل ہے, شریعت محمدی کی پامالی ہے. آپ دیکھیں نا, سود و رشوت جو پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا وہی ہے کہ نام بدل دیے جائیں گے سود کے اور رشوت کے, لیکن کام وہی ہوگا. فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ اگر حرام کا ایک لقمہ بھی انسان کے شکم میں چلا جائے, ایک حرام لقمہ انسان کے شکم میں چلا جائے, تو 40 دن تک انسان کی نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ دعا قبول ہوتی ہے. اور فرمایا کہ حرام کھانے سے انسان کے جسم پر گوشت بن جاتا ہے, حرام کھانے سے. آخری جملہ اس حدیث کا یہ ہے کہ یاد رکھنا کہ ایک لقمے سے بھی خون اور گوشت بن جاتا ہے. یہ حدیث نبوی کا آخری جملہ ہے. لہذا یہ حرام لقمہ ہی تو تھا کہ عصر عاشور امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ میں اتنی واضح باتیں کر رہا ہوں قرآن کی روشنی میں، اپنے جد کی احادیث کی روشنی میں، پیار و محبت و اخلاق کے ساتھ فرزند رسول اللہ ہوں، اس کے باوجود بھی تم پر اثر نہیں ہو رہا. یہ اس وجہ سے ہے کہ تمہارے شکم میں حرام غذا ہے. تو یہ حرام لقمہ انسان کو اس حد تک گمراہ کر دیتا ہے کہ حق سامنے ہے، حقیقت سامنے ہے، معلوم ہے کہ یہ ہدایت ہے، معلوم ہے کہ یہ واجب ہے، معلوم ہے کہ یہ حرام ہے، گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم. تو امام کا یہ فرمان اور یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اگر ہم کسی واجب کو ترک کریں اور کسی حرام کو بجا لائیں تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس کے کیا اسباب و عوامل ہیں. ایک سبب نہیں ہے، لیکن یہ بھی غور کیا جائے کہ ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی حرام لقمہ آیا ہو اور وہ دعا جو حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے، کہ اللہم ارزقنا توفیق الطاعة وبعد المعصية وعرفان الحرمة، یہ والی جو دعا امام آخرالزماں علیہ السلام سے جو منسوب ہے، اس میں کیا ہے کہ پروردگار میرے شکم کو حرام غذا سے اور مشکوک غذا سے بچا کے رکھ. یہ دعا کس کی ہے؟ جو مومنوں کے امام ہیں. مسلمان اسے کہتے ہیں جو حرام سے بچے، اور مومن کے نور ایمان کا تقاضا ہے، اس کے اندر جو امامت و ولایت سے عشق ہے اور وابستگی ہے، نسبت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ مومن صرف حرام سے نہیں بلکہ مشکوک سے بھی بچتا ہے. ایک اور صلوات بھیج دیجیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عبد الفاتح. لہذا پیغمبر اکرم یہ فرما رہے ہیں کہ انا لقتل الحسین، یزید حسین کو قتل کر کے سب کچھ ختم کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اللہ تعالی نے اسی قتل حسین میں سب کچھ رکھ دیا ہے. کیا ہے وہ سب کچھ؟ ایک مومن کے لیے وہ سب کچھ کیا ہے کہ یزید اپنے مقصد میں ناکام و نامراد ہوا، یزید شکست کھا گیا اور حسین جیت گئے، یزید مغلوب ہو گیا حسین غالب آ گئے، وہ کیا چیز ہے؟ کہ جو حرارت مومنوں کے دلوں کو، جو حرارت ملنی تھی، جو تازگی ملنی تھی، جو حیات و زندگی ملنی تھی، جو جوش ولولہ اور جذبہ ملنا تھا امام حسین علیہ السلام کے وجود سے، اللہ تعالی نے یہی ساری چیزیں حسین کے قتل میں رکھ دی. یزید یہ سمجھ رہا تھا کہ حسین کو ختم کر دوں گا، راستے سے ہٹا دوں گا، لہذا سب کچھ ختم ہو جائے گا، نہ حسین رہیں گے، نہ یہ امت کی بیداری ہوگی، نہ بیعت کا مطالبہ ہوگا، میری حکومت بھی رہے گی، تخت بھی رہے گا، اقتدار بھی رہے گا، اور میں سال ہا سال جیتا رہوں گا، زندہ رہوں گا. لیکن پیغمبر خدا فرما رہے ہیں کہ یہی ساری چیزیں قتل حسین میں اللہ تعالی نے یزید کے لیے رکھ دی، کہ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، حسین نہیں مرا، اصل میں یزید کو موت آ گئی ہے. لہذا کیا فرمایا کہ انا لقتل الحسین فی قلوب المؤمنین, مومنوں کے دلوں میں ایک حرارت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے, تو حسین کے قتل میں, حسین کی شہادت میں, کہ قتل حسین اور شہادت حسین کے بعد حسین کا ذکر رہے گا, حسین کی یاد رہے گی, کربلا والوں کا جب تک کہ ذکر ہوتا رہے گا, حسین کی آزاداری ہوتی رہے گی, یہ مجالس ہوتی رہیں گی, یہ نوحہ خانی مرثیہ خانی ہوتی رہے گی, یہ جلوس عزا ہوتے رہیں گے, یہ حسین کی کربلا جا کر زیارت ہوتی رہے گی, تو مومنوں کے دلوں میں ایک حرارت پیدا ہوگی. دیکھیں حرارت کے مقابلے میں ہوتی ہے ٹھنڈ, اور ٹھنڈ کہتے ہیں موت کو. جب انسان مر جاتا ہے تو قلب سمیت پورا جسم و بدن باہر اور اندر سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے, تو مومن کا قلب جو کہ حیات و زندگی کا مرکز ہے, محور ہے, جڑ ہے, مومن کے اس قلب کی حرارت, زندگی, تابندگی, جوش و ولولہ مومن کے دل میں ہے. اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت ذکر حسین ہے, اور یہ حرارت ایسی ہے لا تبرد ابدا. رسول خدا ضمانت دے رہے ہیں کہ یہ ٹھنڈ, یہ حرارت کبھی ختم نہیں ہوگی, کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. تو مومنین کرام گویا کہ مومن کے قلب کی حرارت یعنی زندگی وابستہ ہے ذکر حسین سے, مجلس حسین سے. لیکن بس میں آخری منزل کی طرف آ رہا ہوں, لیکن حسین کے قتل کیے جانے کے بعد کرنا کیا ہے یہ وہی بتائیں گے جو حسین کے ہم اسرار ہیں, ہم راز ہیں, اور حسین کے ساتھی ہیں, جن کی رگوں میں حسین کا خون ہے, جو حسین کے ساتھ اس عصمت و طہارت کے سائے میں پلے ہیں, اور وہ صرف دو ہیں, امام سجاد علیہ السلام اور حضرت زینب علیہ السلام. لہذا ان دو نے ہمیں بتایا ہے کہ مومن کے قلب کی جو حرارت ہے ذکر حسین سے, ذکر حسین سے جو مومن کے دل کو حرارت ملنی ہے, حیات اور زندگی ملنی ہے, وہ کس طرح ملے گی؟ وہ ہم جو آزاداری کر رہے ہیں, جب تم اس طرح کی آزاداری کرو گے تب تمہارے دلوں کو حرارت ملے گی, تمہارے دل زندہ ہوں گے. دیکھیں جب لوگوں نے کہا, کچھ لوگوں نے کہا کہ قالو آمننا, انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے کر آئے, تو آیت نازل ہو گئی, اے رسول ان سے کہو کہ نہیں, ایمان اس چیز کا نام نہیں ہے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ابھی تو تم نے صرف زبان سے اقرار اور اظہار کیا ہے, اس ایمان کا عملی اظہار نہیں کیا, اس ایمان پر عمل نہیں کیا, صرف زبان سے کلمہ پڑھا ہے, کہو اسلام لے کر آئے ہیں, تو صرف زبان کی حد تک اسلام ہے, اور جب یہی ایمان دل میں داخل ہو جائے, تو جب دل میں داخل ہوتا ہے تب ایمان بنتا ہے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ابھی صرف زبانوں پر ہے, جب دل میں جائے گا تب ہوگا یہ ایمان. تو اسلام نام ہے صرف اقرار کرنے کا, زبان سے کہنے کا. تو یہاں سے سمجھ میں آتا ہے امام حسین علیہ السلام کا وہ قول کہ الدین لائق علی السنتہم. یہ جو حسین, یہ جو حسین کے لیے مدینے میں جگہ نہیں ہے, حسین مکے میں ہے مگر حج نہیں کر پا رہا ہے, یہ حسین جو کوفے نہیں جا پا رہا, حسین کے پاس صرف ایک راستہ رہ گیا ہے, وہ ہے کربلا. تو گویا کہ امام فرما رہے ہیں کہ حسین کے پاس صرف ایک راستہ رہ گیا ہے کربلا کا, یعنی شہادت کا, غربت و مظلومیت اور تنہائی کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام صرف زبانوں کی حد تک رہ گیا ہے. تو یا امام, یہ دلوں میں کب داخل ہوتا ہے؟ بعد والے جملے سے پتہ چلا کہ دیکھو اگر تم یہ دیکھنا چاہو, اگر میں یہ دیکھنا چاہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے کلام کی روشنی میں یہ ایمان میرے دل میں داخل ہوا ہے یا نہیں, میں اندر سے مومن ہوں یا نہیں, اور میرا دل اللہ کا گھر ہے یا نہیں, میں زندہ ہوں یا نہیں, تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا. فَإِذَا مُحِسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ. امام حسین السلام کے اس جملے کا یہ آخری ٹکڑا ہے کہ جب انہیں, جب ان کے سامنے مصائب آتے ہیں, مشکلات آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, دین کی راہ میں قتل ہونے کا مرحلہ آتا ہے, زخمی ہونے کا مرحلہ آتا ہے, زندانوں میں جانے کا مسئلہ آتا ہے, پولیس, رینجر, فوج, ایجنسیاں جب پیچھے پڑتی ہیں, ملک سے بھاگتے ہیں, وہ ملک کے حب الوطن من الایمان, وطن سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے. امام فرماتے ہیں یہاں پتہ چلتا ہے قل الدیانون, جو مصائب کے مقابلے میں, دھمکیوں کے مقابلے میں, مشکلات کے مقابلے میں, ظلم و جبر اور فتنہ و فساد کے مقابلے میں جب گھٹنے ٹیک دیتے ہیں, شکست کھا جاتے ہیں, استقامت نہیں کرتے, تو سمجھ لو کہ یہ دیندار نہیں ہے. انہی جیسوں کی لوگوں کی وجہ سے میری ماں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے تھے, اسی جیسے معاشرے کی وجہ سے امام ہے مگر امامت نہیں ہوتی ہے, ولی ہوتا ہے مگر اس کی ولایت نافذ نہیں ہوتی ہے, حاکم الہی ہے مگر حکومت الہی نہیں ہوتی, خلیفہ ہوتا ہے مگر اس کی خلافت نہیں ہوتی, اسی معاشرے کی وجہ سے. لہذا وہ معاشرہ دیندار ہوتا ہے جو اللہ کے دین کو بچانے کے لیے, شریعت کو بچانے کے لیے, اس الہی نظام کو بچانے کے لیے, اس کی حفاظت اور بقا کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. آپ دیکھیں نا ملت ایران کی قربانیاں کیا نتیجہ ہے. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. جو بھی اس حق و حقیقت کا دشمن ہے اور آج تک دشمنیاں کر رہا ہے, جو دشمن مر گئے, آپ دیکھیں چاہے وہ شاہ ایران ہو, اس کا بیٹا ہو, اس کے پیروکار ہو, اس کی وہ فوج ہو, اس کی وہ ایجنسیاں ہو, اس کا وہ نظام ہو, اس کے وہ حمایتی ہو, صدام سمیت, آپ دیکھیں آج وہی امام خمینی مرحوم نے جو فرمایا تھا, آج یہ سب کے سب اسی عذاب میں, مصیبت میں مبتلا اور گرفتار ہے. انقلاب اسلامی ایران کا راستہ روکنے کے لیے ضیاء الحق نے یہاں جو بیج بویا تھا, یہاں سے آغاز ہوا اور وہ فتنہ و فساد چلتا وہ افغانستان پہنچا, عراق آیا, شام و لبنان و مصر و بحرین میں آیا, یمن میں ہے, نائجیریا میں ہے, بوکو حرام وغیرہ کی شکل و صورت میں. دیکھیں اس مرد الہی نے حسین کا راستہ دکھانا چاہا تھا, کربلا کا راستہ دکھانا چاہا تھا, عزت اور آبرو اور استقلال و آزادی کا الہی راستہ دکھانا چاہا تھا, بس جنہوں نے ولی فقی کی آواز پر کہا لبیک یا حسین, وہ کربلا پہنچ گئے. اور جب کربلا میں آ گئے تو ان کا یزید نابود ہو گیا. ختم ہوا, ذلیل و رسوا ہوا, اس کی موت واقع ہو گئی. وہ جیتے جی مر گیا, وہ منہ چھپاتا پھر رہا تھا مگر اسے منہ چھپانے کے لیے کہیں جگہ نہیں مل رہی تھی. آج وہ سب کے سب جتنے بھی خمینی کے دشمن تھے یا خمینی کے افکار و نظریات کے منکر تھے, وہ آج سب جان چکے ہیں, سمجھ چکے ہیں. اے کاش آیت اللہ العظمیٰ آقا باقر صدر شہید مرحوم کے چہلم کے موقع پر امام خمینی نے جو پیغام دیا تھا اپنے مجتہدین کو, یہ قوم اس وقت مایوس نہ کرتی. اور امام خمینی مرحوم کے اس خط کے جواب میں یہ ملت اگر اٹھ جاتی تو مصائب کا سلسلہ رک جاتا, قربانیوں کا سلسلہ رک جاتا. لیکن تاخیر کی قلت دیانون. لہذا آج دیکھیں, آج وہی قیام کرنا پڑا, اپنے مجتہد کے فتوے اور حکم پر عمل کرتے تھے کہ اگر یہی کام اگر یہ 15 سال 18 سال 20 سال پہلے کرتے تو لہذا حق کے قیام کے لیے, باطل کی سرکوبی کے لیے جتنی دیر کرو گے دشمن اور مرکز فتنہ و فساد اور باطل اتنا مضبوط اور مستحکم ہوتا چلا جائے گا, اس کی جڑیں اندر تک پھیلتی چلی جائیں گی, تم کمزور ہوتے چلے جاؤ گے, پھر قربانیاں بھی بہت دینی پڑیں گی, نتیجہ بھی بہت دیر سے حاصل ہوگا. لہذا مومن کرام, تاریخ بتاتی ہے علامہ حافظ کفایت حسین مرحوم کتاب شجرہ طوبہ سے نقل کرتے ہیں کہ جب امیر تیمور نے مملکت شام پر قبضہ کیا اور اس کی حکومت قائم ہو گئی, حملہ کیا اور اس کی حکومت قائم ہو گئی, تو ایک محب حسین ہونے کے ناطے اس کے دل میں جو آگ تھی, حرارت تھی, اور دشمنان اہل بیت کے لیے جو غیظ و غضب تھا, اس کے اظہار کا موقع ملا. اور جس طریقے سے انقلاب اسلامی ایران کی برکت سے دشمنان اسلام سے بہترین انتقام لیا گیا مختلف شکل اور صورتوں میں, انقلاب ایران کی کامیابی خود ایک انتقام ہے. امام علی علیہ السلام کی حکومت کا قائم ہو جانا خود ایک بہترین حجت اور ایک بہترین انتقام تھا. لہذا جب اس کی حکومت قائم ہوئی تو جتنے بھی دشمنان اہل بیت تھے, قاتلان حسین نہیں, قاتلان حسین تو وہ تو ختم ہو چکے. جب سوال کیا گیا حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اور حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ آئمہ سے یہ روایت نقل ہے کہ جب حضرت امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے تو وہ قاتلان حسین کی نسلوں کو قتل کریں گے, تو سورہ انعام کی آیت نمبر 135 میں تو ایسا نہیں ہے, اس میں تو یہ ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, کوئی کسی کے گناہوں کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا. تو آپ نے جواب میں فرمایا, اللہ تعالیٰ اس آیت میں بالکل سچ فرما رہا ہے, ہاں ایسا ہی ہے, لیکن کیا کریں کہ ہم میں سے ہر امام کو تمہیں قرآن سمجھانا پڑتا ہے, کیونکہ قرآن پڑھنا الگ ہے, سمجھنا الگ ہے. بھی شام میں امام سجاد علیہ السلام بھی قرآن پڑھ پڑھ کر سمجھا رہے تھے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو اے رسول, مدینے کے یہودیوں سے کہہ دو مدینہ کے یہودیوں سے کہہ دو کہ تم انبیاء کے قتل میں شریک ہو، لہذا تمہارے اوپر بھی عذاب آئے گا۔ تو سوال ہوا کہ یہ تو رسول خدا کے دور کے مدینہ کے یہودی ہیں، یہ اپنے آبا و اجداد وہ جو یہودی تھے ان کے گناہ میں کیسے شریک ہو گئے؟ تو امام علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، اس لیے کہ وہ اس قتل میں اور اس ظلم و ستم پر راضی تھے، اور راضی ہونے کی ایک شکل و صورت خاموش ہو جانا بھی ہے۔ جس طریقے سے حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں 60,000 خاموش تھے، لہذا سلسلہ شروع کیا امیر تیمور نے، تو وہاں کے لوگ جو ہے وہ گھبرائے کہ امیر تیمور تو اس مملکت شام میں کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا، لہذا جمع ہوئے اور ایک پلان کے تحت امیر تیمور کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھو سب لوگ برے نہیں ہوتے ہیں، اس مملکت شام کا تم سے پہلے جو بادشاہ تھا وہ بہت ہی بہترین انسان تھا، صاحب شرف، صاحب عزت، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی دختر سے تمہارا عقد کر دیا جائے۔ اس پروگرام کے تحت وہ آئے تھے تاکہ جو ہے وہ اس کو اس لالچ کے ذریعے اس کے جذبہ انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرے۔ امیر تیمور نے صاف انکار کر دیا، وہ اصرار کرتے رہے، امیر تیمور انکار کرتا رہا، مگر جب چارہ نہیں رہا تو امیر تیمور نے کہا کہ ٹھیک ہے میری ایک شرط ہے، اور وہ میں میری شرط یہ ہے کہ بادشاہ کی بیٹی کو دلہن بنانے کے لیے بھیجا جائے اور وہ میرے پاس اس طرح سے آئے گی جس طرح میں کہوں گا۔ کہا ٹھیک ہے ہمیں یہ شرط منظور ہے۔ وہ لوگ چلے گئے، غلام کو بلایا امیر تیمور نے اور کہا کہ بادشاہ کی بیٹی جس مقام سے تیار ہو کر باہر نکلے وہاں ایک لاغر و کمزور اونٹ لے کر جاؤ، اور جب وہ نکلے تو اسے اس اونٹ پر بٹھانا، اور ان لوگوں سے کہو کہ شام کے بازار کو سجایا جائے، اور وہاں سے اس کی بیٹی کو گزار کر میرے پاس لایا جائے۔ غلام گیا اور اس لاغر و کمزور اونٹ کو لے کر وہاں کھڑا ہو گیا، اور جب اس کی بیٹی نکلی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے، تو ان سے غلام نے کہا کہ امیر تیمور نے یہ حکم دیا تھا کہ تم میں سے یہاں پر کوئی بھی نہیں ہوگا، اور خبردار جو اس کے پردے کا اہتمام کیا گیا، اور آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، میں اکیلے اس کو وہاں یہاں سے لے کر جاؤں گا۔ تو اب یہ بھاگے ہوئے پھر آئے اور کہا کہ امیر تیمور یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیسی عجیب و غریب تم نے شرط رکھی ہے، بادشاہ کی بیٹی ہے، قوم کی عزت ہے، اور وہ بادشاہ بھی انتہائی شریف انسان، لہذا امیر تیمور یہ بہت برا فیصلہ ہے، بہت برا اقدام ہے، خدا کے لیے ایسا مت کرو۔ اب جب امیر تیمور نے یہ سنا تو کہتا ہے کہ وہ بادشاہ عزت دار تھا، اس کی بہت عزت تھی، شریف تھا، یہ کہہ کر رونے لگا امیر تیمور، اور روتے روتے اپنے سینے پہ ایک ہاتھ مارا اور بے ہوش ہو کر گر گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوش میں آیا ہے اور ان لوگوں نے پوچھا کہ اے امیر تیمور کیا بات ہے، ہم حقیقت نہیں سمجھ پا رہے ہیں، کچھ تو بتاؤ، کہا کہ تم لوگ مجھ سے حقیقت پوچھتے ہو، کیا یہ وہی شام نہیں ہے
جہاں سے نبی کی نواسیوں کو بے پردہ و چادر کوڑے مارتے ہوئے پتھر مارتے ہوئے اور برا بھلا کہتے ہوئے گزارا گیا تھا. ارے تم کہتے ہو کہ یہ بادشاہ کی بیٹی ہے اور بادشاہ بہت ہی شریف تھا, بہت ہی عزت دار تھا. ارے خاتم الانبیاء, سید الانبیاء, محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین سے زیادہ بھی کوئی عزت دار ہو سکتا ہے؟ فاطمہ اور علی کی بیٹیوں سے زیادہ کوئی عزت دار ہو سکتا ہے؟ تم لوگ کیسے بے حیا ہو کہ کل جب نبی زادیوں کو یہاں سے گزارا گیا تھا تم ہنس رہے تھے. ارے یہ بازار اسی طرح سجایا گیا تھا, ڈھول بجائے جا رہے تھے, تالیاں بجائی جا رہی تھی, سیٹیاں بجائی جا رہی تھی. ارے انہیں کشا کشا رسیوں میں جکڑ کے بازار اور درباروں میں لے جایا گیا تھا. ان کے ساتھ حسین کا ایک بیٹا تھا, علی بن الحسین. ارے جب وہ اپنے ساتھ نبی زادیوں کو اس عالم میں دیکھا تھا تو جب وہ مدینے پلٹ کر آیا کسی نے پوچھا تھا کہ اے سید سجاد بتائیے کربلا اور واقعہ کربلا کا سب سے بڑا دکھ اور غم کیا ہے؟ بس یہ لفظ تین مرتبہ فرمایا تھا, الشام الشام الشام. آپ نے فرمایا شہادت ہمارا ورثہ ہے, مگر نبی زادیوں کو اس طرح بازار اور درباروں میں لایا جانا, ارے یہ بے غیرت سے بے غیرت انسان کی بھی میراث نہیں ہو سکتی. یہی تو وہ غم ہے جو ہمیں خون کے آنسو رلاتا ہے. ایمان سے پوچھا گیا شام میں کیا ہوا تھا؟ فرماتے ہیں کہ جب ہم شام کی حدود میں داخل ہوئے تو نیزے برداروں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا, اور وہ نیزے کی یعنی آگے کرتے تھے, اور حسین ابن علی کے سر کو کبھی زمین پر پٹکتے تھے, کبھی گھوڑوں کے پاؤں پر مارتے تھے, کبھی فضا میں بلند کرتے تھے, اور صبح سے لے کر دن کے آخر تک ڈھول بجائے گئے, ہمارے سامنے ڈھول بجائے گئے. اور جب بازار شام سے جب ہمیں گزارا گیا, بازار شام سے جب ہمیں گزارا گیا تو ایک مدانی منادی نے ندا دی کہ اے شام کے دکاندار اور تاجروں, یہ جو قیدی دیکھ رہے ہو اسلام میں ان کی کوئی حرمت نہیں ہے. ارے یہ ان کی اولادیں ہیں جنہوں نے تمہارے آبا و اجداد کو جنگ بدر و احد میں قتل کیا تھا, آؤ اور اپنے آبا و اجداد کے قتل کا انتقام لو. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں منادی کی اس ندا کے بعد, ارے وہاں شام کے بازاریوں نے ہم پر حملہ کیا. کوئی لکڑی سے حملہ کرتا تھا, کوئی پتھر مارتا تھا, اور جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا تھا وہ مٹھی میں خاک لیتا تھا اور ہمارے اوپر خاک پھینکتا تھا, اور کسی نے آگ کے گولے پھینکے. اور اس عالم میں شام کے بازار سے ہم گزر رہے تھے, ارے کسی نے صدقے کے کھجور اور خرمہ بھی پھینکا. نوبت یہاں تک آئی مگر میری پھوپھی اما سے کوئی پوچھے کہ جس وقت باب سات پر اس عالم میں کھڑی رہی یا امام سجاد, ارے جناب سیدہ بھی تو دربار میں گئی تھی, وہاں بھی سب بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کھڑی رہی, اور گھر میں آنے کے بعد یہی تو فرمایا تھا کہ ابو الحسن وہ بیٹھے رہے اور میں کھڑی رہی. قرآن و
بعد اس سے باتیں کی مگر کسی نے ساتھ نہیں دیا. مگر امام سجاد فرمائیں گے میری دادی حجاب میں گئی تھی حجاب میں آئی مگر اسی فاطمہ کی بیٹی زینب. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ولعنت الله على اعدائهم اجمعين ربنا تقبل منا انك انت سميع الدعاء. بار الہ محمد اور آل محمد علیہم السلام, شہداء کربلا اسیران کربلا علیہم السلام, خصوصا قائم آل محمد حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ, فرش اعضا کی حرمت اور اس پر بیٹھنے والے, گریہ کرنے والے اور اشک حسینی بہانے والوں کے اشکوں کا واسطہ, ان کے دلوں میں جو محبت حسین ہے, عشق حسین ہے پروردگار, اس کا واسطہ, تمام اہل ایمان و اہل اسلام, اہل وطن, عالم اسلام کی, عالم انسانیت کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, اور جو ان کے محافظ ہیں ان کی حفاظت فرما, ایسے مجاہدوں کو دشمنان انسانیت پر فتح و نصرت و غلبہ عطا فرما. بار الہ ہمیں حقیقی ایمان کی وحدت و اتحاد کے رشتے میں ہمیں پروردگار منسلک کر دے, ہمیں دوست اور دشمن کی پہچان کرا دے. پروردگار تمام اہل ایمان و اہل اسلام کو اسی قرآنی رشتے کی روشنی میں بھائیوں کی مانند ایک ساتھ رہتے ہوئے, ایک ساتھ ایک ہی چیز سوچنے کی, ایک ہی ساتھ قدم بڑھانے کی اور ایک ہی چیز پر عمل کرنے کی قوت, طاقت, حکمت اور بصیرت عطا فرما. بار الہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, ہمارے مریضوں, بیماروں اور زخمیوں کو شفائے عاجل, صحت کاملہ اور طول عمر عطا فرما. بار الہ پروردگار قلب مبارک صاحب الامر کو ہم سے راضی و شاد فرما اور ان کے ظہور میں تعجیل فرما.